الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدشن کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع زکات ادا کرنے میں بخل کرنا۔ بخل ویسے ہی قابل مذمت عمل ہے۔ بخل کئی اعتبار سے انسان بخل کے اندر پڑ جاتا ہے، اور بالخصوص مالی بخل۔ جی ہاں، بخل مالی بھی ہوتا ہے اور بھی کئی اعتبار سے بخل ہوتا ہے۔ جی، جیسے یہود کی ایک عادت کو قرآن میں جگہ بجگہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے میں بخل کرتے تھے، حالانکہ وہ تعریفیں ان کی پاس بھی کتاب جو ہے اس میں موجود ہیں، وہ تعریفیں تورات میں موجود ہیں، وہ تعریفیں پہلی کتابوں میں چلتی ہوئی آئیں، بیان کی ہوئی آئیں، لیکن وہ اس معاملے میں بخل کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعریفات کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے میں بخل کرنا یہ مومن کی شان نہیں بلکہ یہود کی یہ عادت بد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے اندر بخل کرتے تھے۔ تو ایک بخل وہ بھی ہوتا ہے، ایک بخل جو مین آج کا ہمارا موضوع، جس میں زکات ادا کرنے کے اندر بخل سے کام لینا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے، اور عنقریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر، ہار بنا کر ان کے گلوں کے اندر وہ ڈالا جائے گا جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ قابل مذمت عمل ہے، اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے متعلق مفسرین نے دونوں طرح کے اقوال بیان کیے۔ یہ بھی قول بیان کیا گیا کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تعریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہر صاحب استطاعت پر، جو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے مال، طاقت، قدرت، نصاب، شرائط، ضوابط بیان کی ہیں، ان کے مطابق ان کی سالانہ جو زکات ہے اس زکات کو ادا نہ کرنے والے یہ بھی بخیل کہلاتے ہیں. زکات فرض ہو, اسی طرح صدقات واجبہ, جو انسان پر صدقات واجبہ ہیں, مثال کے طور پر صدقہ فطر ہیں, اس کے علاوہ اور جو اس پر واجب صدقات بنتے ہوں, تو ان میں بھی خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل کہلاتا ہے. اور تیسری بات وہ کہ جن کا خرچ عرف و عادت کے اعتبار سے اس پر لازم بنتا ہے اور یہ خرچ نہ کریں, آدمی کے اوپر ان کے بچوں کا, اہل خانہ کا, اسی طرح بعض عزیزوں کے اوپر خرچ کرنا, یہ شریعت اسلامیہ میں اپنی شرائط کے مطابق اس پر لازم قرار دیا ہوا ہے. ان میں خرچ نہ کرنے والا بخل سے کام لے تو یہ بھی قابل مذمت ہے. تو یہ اس طرح کے یہ بخل کی جو ہے وہ تعریف کی گویا کہ انہی کلمات میں, جن کو میں نے تھوڑا سا وضاحت سے کھول کر بیان کر دیا کہ جہاں شریعت کسی معاملے میں خرچ کرنا واجب کر رہی ہو وہاں خرچ نہ کرنا, یا جہاں پر ہمارے عام روٹین میں بھی عرف و عادت کے اعتبار سے بھی اس پر لازم بنتا ہو اور وہاں وہ خرچ نہ کرے. بخل بہت برا عمل ہے. بخیل شخص اللہ کو پسند نہیں ہے. بخیل شخص یعنی اللہ تبارک و تعالی کو جو شخص ناپسند آتا ہے اس مالی طور پر خرچ کرنے کے طور پر اور خرچ نہ کرنے کے اعتبار سے, بخیل ہے اس کیٹیگری میں جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے, اللہ اس آدمی سے ناراض ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل شخص جو بخل کرتا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بیان فرمایا کہ وہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے, وہ بخیل جنت سے بھی دور ہے, اور وہ بخیل لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. بخل کرنے والا وہ جہنم کے قریب ہے, جنت سے دور ہے, وہ اللہ سے بھی دور ہے اور وہ لوگوں سے بھی دور ہے. اور اس کے مقابل میں سخی آتا ہے, تو جب سخی کو بیان کیا تو پھر یہ ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ, سخی اللہ سے قریب ہے, اور سخی کے بارے میں کہا قریب من الناس, سخی لوگوں سے بھی قریب ہے. سخی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ سخی قریب من الجنہ, وہ جنت سے بھی قریب ہے, بعید من النار, اور دوزخ سے بہت دور ہے. تو سخی انسان بنے, بخیل نہ بنے. اللہ نے دیا ہے اور قرآن نے جہاں بھی اکثر و بیشتر مقام پر خرچ کرنے کا کہا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرنا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی دیا ہوا اللہ کا ہی مال ہے, اللہ نے ہی عطا فرمایا ہے. آج ہم اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں کو ناپ لیتے ہیں, ہم گن گن اور شمار کر کر کے پھر کچھ دیتے ہیں, لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ رب نے مجھے کتنا عطا فرمایا ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رزق سے نوازا ہے, کس قدر مجھے مال سے نوازا ہے, کس قدر دنیا کی عزتوں سے نوازا گئے, کس قدر اللہ کی نعمتیں مجھ پر ہیں, اور میں اس کے مقابل میں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو میں بخیل بن جاؤں, یہ اللہ کو بالکل بھی عمل پسند نہیں. آدمی بخل قتل نہ کرے, سخی کرے, سخی رہے. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے, خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے. اور بخل کرنے والا تو بعض اوقات ایسا شخص, بخیل شخص ایسے بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں کھاتا, بس اوقات ایک ہے خود کھائے اوروں کو نہ کھلائے, یہ تو ہے بخیل کی کیٹیگری میں, تعریف میں, لیکن بعض ایسے بخیل ہے بہت, جسے کہنا بہت بڑے بڑے بخیل پڑے ہوئے ایسے بھی ہیں جو اپنے اوپر بھی خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں, وہ نہ اپنے مال سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اللہ کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اس مال کو خرچ کرتے ہیں. یعنی گویا کہ مال کی محبت میں ایسا آدمی مبتلا ہو جاتا ہے کہ پڑے 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 زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ مال سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی دو عادتیں بری عادتیں ہیں. ایک فرمایا بخیلی, یعنی اس کا بخل ہونا, اور دوسرا اس کی بزدلی, ایسی بزدلی جو ذلت میں ڈالنے والی ہو اور ایسی بخیلی جو رلا دینے والی ہو. یہ بری صفات میں اس کا جو ہے وہ بیان فرمایا. اور ناظرین یہ حدیث پاک ہر آدمی کو, بالخصوص مالدار آدمی کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مالدار بخل کرنے کے سبب بلا حساب جہنم میں داخل ہوگا. یعنی جب ہم جنت کے داخل ہونے اور جنت کا داخلہ ملنے پر ہم جب کبھی سنتے ہیں تو واقعی ایک خوشی ملتی ہے, اور جنت میں جانے میں, اور پھر یہ بشارت ملے کہ بلا حساب جنت میں جائیں گے, آدمی بڑا خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, کاش میں ایسے عمل بجا لاؤں, ایسے اعمال کروں. لیکن وہ قابل مذمت کہ جب اسے کہا جا رہا ہے بلا حساب جہنم میں داخل ہو جائے گا, ایسا مالدار شخص جو اپنے مال کے اندر بخل کرنے والا ہو, وہ مالدار بلا حساب, اللہ اکبر, وہ جہنم کی طرف جاتا ہے. بخل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بخل جہنم میں ایک درخت ہے. جو بخیل ہے وہ گویا کہ جہنم کے درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے, اور وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑتی. کیسے انسان کے اندر یہ بری صفت یہ چلی جائے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے, کیونکہ بخل آنے کے اسباب پر غور کرے. بخل کا سبب یہ ہوتا ہے انسان بڑی بڑی لمبی امیدیں رکھتا ہے اپنے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے, بہت بڑے بڑے دور کے پلاننگ بنانے کے لیے وہ اپنے مال کو روکتا ہے, اور اس کے سبب وہ بخل کرتا ہے, وہ صبر کی دولت سے وہ محروم ہو جاتا ہے, وہ قناعت کی دولت سے وہ محروم ہو جاتا ہے, وہ دیگر ایسی اچھی صفات سے گویا کہ محروم ہو جاتا ہے. ایک لمبی عمر کی امید کیا رکھتا ہے وہ پھر اپنے لیے گویا کہ محرومیوں کے دروازے گویا کہ وہ کھول لیتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا علاج یوں کریں کہ بخل کی جو مذمتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئیں وہ آدمی پڑھے, ان کو دیکھے کہ اللہ نے کتنا ناپسند فرمایا ہے اور کتنا اللہ نے ان سے ناراضگی فرمائی ہے جو لوگ بخل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور اس کے مد مقابل جو سخاوت آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا, تو اس کے فضائل پڑھے کہ رب نے ان کے لیے کتنے فضائل کو بیان فرمایا ہے. وہ فضائل جب پڑھتا جائے گا اور بخل کی مذمت پڑے گا تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے اللہ کی رحمت سے ان کا یہ ذہن بن جائے گا کہ ہمیں رب کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, رب کی راہ میں ہمیں دینا چاہیے. قرآن تو ہمیں سائل کو جھڑکنے سے منع کرتا ہے, قرآن ہمیں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے, قرآن میں جگہ بجگہ اس کی ترغیبات موجود ہیں. اللہ نے ایسوں کی تعریفیں فرمائی ہیں جو لوگوں کو ایک کھانا کھلانے کا عمل کر لیتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں, اور کنہیں کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, وہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, وہ اسیر قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، تم سے ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، تم سے ہمیں کوئی بدل نہیں چاہیے، کوئی ہمیں تم سے تھینک یو نہیں چاہیے. یہ بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا. ذہ نصیب کسی کو یہ توفیق ملے، اور ایسی ہی توفیق کی دعا کرنی چاہیے، جب بھی کوئی نیکی کرے تو اللہ کی رضا کو مقدم رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اس نیکی پر، اللہ ایسا اخلاص بھی عطا فرمائے. اور جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے، قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں اور بھی کئی مقام پر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مذمت فرمائی ہے. ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. فرمایا، جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. یہ بھی ایک مذمت ہے کہ کسی کو سزا ہو تو سزا کے طور پر اسے کہا کہ یہ تمہیں خوشخبری ہو، اب یہ تمہیں سزا ملے گی. تو جو سونا چاندی جمع کریں، جو بھی مال جو زکوٰۃ کی کیٹاگری میں، اور یہ ہر انسان کو کم از کم یہ سیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں بھی آدھا مال ظاہر کرتے ہیں، آدھا مال ظاہر نہیں کرتے. دینی مسئلہ پوچھنے میں بھی کچھ مال کا پوچھا اور کچھ مال کا نہ پوچھا. اس میں کسی عالم مفتی کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان اسی کا ہوگا جو پوچھ رہا ہے، اس سے نقصان اس کا کسی کا نہیں ہوگا، نقصان اسی کا ہونا ہے جو سامنے اس کے جو ہے وہ پوچھنے والا ہے. جب وہ مال کو چھپاتا ہے، کئی چیزوں میں چیزوں کو چھپا دیتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر اگر مرض کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے تو ہم اگر کئی چیزوں کو مائنس کر دیں، کئی چیزیں جان بوجھ کر بھی نہ بتائیں، ڈاکٹر کا کیا ہے، وہ تو آپ کو اسی کے مطابق دوائی تجویز کر کے دے دیں گے. لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ مریض کا ہی نقصان ہوگا. تو کسی بھی عالم دین یا کسی بھی مفتی صاحب سے جان بوجھ کر ایسی چیزوں کو چھپا کر کہ گویا کہ بیان ہی نہیں کرنا اور پھر کہنا ہماری زکوٰۃ کتنی بنی، اب وہ لکھوا لی کسی سے، بنوا لی کتنی زکوٰۃ ہے اور دل مطمئن کر لیا، تو یہ دل مطمئن کرنے سے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. مطمئن وہی ہوگا جو واقعی سچے دل سے جس نے عمل کیا ہوگا. اور اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر وہ ضمیر اس کا، وہ دل اس کا اس کو کہے گا کہ تم نے غلطی کی ہے، تم نے غلطی کی ہے، وہ اس کو ٹوکتا رہے گا، وہ کچھ نہ کوئی دل میں خیال آتا رہے گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے تو دل میں ہی خیال نہیں آتا، تو یہ ضمیر ہی مر چکا ہے، یہ دل ہی مر چکا ہے، یہ دل سیاہ ہو چکا ہے. کہ جو دل کی تار ایک نیکی والی تار تھی، وہ کچھ اگر کرنٹ نہیں پہنچا رہی، وہ کچھ حرکت اگر نہیں کر رہی، تو یہ دل ہی سیاہ ہو چکا ہے. اس دل کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ توبہ اور استغفار سے دل کی صفائی ہوتی ہے. جب توبہ انسان کرتا ہے پھر وہ دل صاف ہونا شروع کر ہوتا ہے. تو جب دل صاف ہوگا تو پھر نیکی کی طرف یہ دل ہمیں بہت مائل کرے گا. جی ہاں، مائل کرے گا. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ ایک جسم کا ایسا حصہ ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پورے اعمال اس کے ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ دل انسان کو اس طرف راغب کرتا ہے. قلب محمود، قلب محمود. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو قلب محمود والے ہیں، جن کے دل اچھے ہیں، جن کے دل سترے ہیں، وہ بہترین لوگوں میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث جس میں فرمایا گا نا، جو گناہ کیا ہے، جو دل میں کھٹکے، جو دل میں کھٹکے. تو یہاں وہی ہیں جن کے واقعی ضمیر زندہ ہوں اور دل کی آواز کوئی انہیں پہنچتی ہو، کوئی ان کو بار بار ایک میسج ملتا ہو اور وہ ان کو بیدار کرا دیتا ہو، وہ ان کو جگا دیتا ہو، تو ایسے لوگ بھی بہرحال موجود ہیں. تو زکاتیں جو ادا کرنی ہیں وہ جتنے اموال زکات ہیں پہلے تو ان کو لے لیجئے، سونا ہے اور چاندی ہے، کرنسی ہے، اس کے علاوہ پرائز بانڈ ہے، مال تجارت ہے اور چرائی پہ چھوٹے ہوئے جانور ہیں۔ جانوروں کی ایک اپنا نصاب ہے، اس کی اپنی ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ جس کے پاس جانور ہو اور وہ اس کیٹاگری میں آتے ہوں اور وہ پھر الگ سے اپنی ان چیزوں کو ان کو وضاحت سے پوچھ لینا چاہیے۔ لیکن عام یہ پانچ چیزیں بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں کہ ان کے پاس سونا، چاندی، کرنسی اور پرائز بانڈ اور مال تجارت۔ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے، بعض اوقات متعدد چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اب اس میں اپنا مائنڈ بعض یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو ابھی 10 دن پہلے میرے پاس آئی ہے، اب اس کی زکات تھوڑی ہے، یہ تو ابھی آیا ہے، 1 مہینے پہلے آیا ہے، تو یہ تو سال اس پہ سال نہیں گزرا، تو اس پہ سال نہیں گزرا، تو یوں بھی اپنے دل کو منا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکات لازم نہیں ہوگی۔ حالانکہ جو خود صاحب نصاب ہے، نصاب اس کا چلتا ہوا آ رہا ہے اور اسی پر ہی اس کی زکات کی ادائیگی کا جو کہ وہ معاملہ ہوتا ہے، جو اس کا سال چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ صاحب نصاب شخص ہے، اب اس کے پاس اگر مال آیا ہے تو وہ مال اسی میں ہی ضم ہو جائے گا، مل جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ ہر ہر مال پر سال الگ سے گزرنے کی یہ شرط نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت سے لوگ غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کتنی کتنی میرے پاس جو چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، صرف سونا ہو، صرف سونا ہو، اس کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہو، نہ اس کے پاس کرنسی ہو، نہ پرائز بانڈ ہو، نہ اس کے پاس کوئی کسی طرح کی دیگر اور اموال تجارت میں سے ہو، تو پھر اس کا نصاب شریعت نے 7.5 تولے رکھا ہے۔ اور اگر اس کے پاس سونا ہے اور سونے کے ساتھ چاندی ہے، یا سونے کے ساتھ اس کے پاس کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہے، اس طرح کی چیزیں، تو آپ ان دونوں کو ملا کر جب دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر یہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہے، یہ صاحب نصاب ہے۔ تو ان چیزوں میں یہ فرق اپنے طور پہ ہمیں خود ہی مسئلہ ذہن میں آنا، خود ہی سمجھ لینا، کسی مفتی سے مشورہ بھی نہ کرنا، تو یہ بات بھی قابل مذمت ہے۔ اور اس میں یہ ایک وجہ بھی بنتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے میں انسان بخل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے وہ اب صحیح معنوں میں درست طریقے سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے ان زکوٰۃوں کو اتنے اعتبار سے خرچ کرنا، یہ ہماری شرعی اخلاقی ہر اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ بعض مالدار تھے، بہت مال تھا، لیکن پھر اس طرح کا معاملات نہیں ہوتے تھے۔ جب خرچ کرنے کا وقت آتا تھا پھر وہ خرچ کرتے تھے، پھر وہ دیتے تھے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ دنیا کی یوں مذمت نہیں ہے، کمانے کی بھی یوں مذمت نہیں ہے۔ آپ لاکھوں کیا کروڑوں کمائیں، کروڑوں کیا آپ اربوں کمائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرے گی۔ کب تک؟ جب تک اس کے تقاضے آپ پورے کرتے رہے، بغیر جھوٹ دھوکے نہیں کیے، جھوٹ بولے، حلال طریقے سے، حلال ذریعہ اختیار کرتے ہوئے، کماتے جائیں، جاتے جائیں، کماتے جائیں، اس کے حق ادا کر دیں، جتنی زکات بنتی وہ دے دیں، جن پر خرچ آپ کا لازمی بنتا ہے شرعی عرفی طور پر وہ خرچ بھی کریں، اسراف سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے سے بچائے رکھیں، بس اب خرچ کرتے جائیں۔ اور آپ یہ جو خرچ بھی کریں گے نا، اس میں یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ کسی کو کھانا کھلائیں، ثواب کا کام ہے، گھر والوں کی کفالت کریں، ثواب کا کام ہے، بچوں کی پرورش کریں، ثواب کا کام ہے، اچھی نیتیں تو ہوں۔ تو جتنا آدمی کماتا جائے، جتنا بھی کمانا ہے وہ کمائے، لیکن شریعت کے تقاضے پورے کرتا جائے، تو بس جتنا بھی مالدار بنتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ دنیا کمانے میں کتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کماتا ہے، اور یہ بھاگ دوڑ اور کوشش اس لیے اس کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، جس کی کفالتیں اس کے ذمے ہیں ان کو کھلائے گا۔ تو کہا یہ ساری کوششیں، بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا، یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں۔ اور کوئی اس لیے بھی اضافی بھی کماتا ہو کہ میں اتنا زیادہ کما لوں تاکہ میں کل کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، دینے والا بن جاؤں، ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور کہا اس لیے کوئی کماتا ہے کہ میں فخر کروں گا، میں لوگوں پر پھر اتراؤں گا، میں پھر یہ اس کے ساتھ فخر ہے، تو یہ فرمایا یہ فی سبیل اللہ نہیں، یہ پھر شیطان کے راستے پر ہے۔ تو مال کمانا مطلقاً منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے کئی صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار آپ جو ہے وہ صحابی تھے، بہت اللہ نے انہیں بھی مال سے نوازا ہے، اور کس قدر جو گئے وہ بڑے بڑے اونٹوں سے ان کا غلہ آتا، گندم آتی، لیکن جب لوگوں کی حالت دیکھتے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، ان کو اللہ کی راہ میں آپ دیتے تھے۔ ناظرین یہ جذبہ چاہیے۔ آج ہمارے یہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں، نیکی کے کام کے معاملات آتے ہیں، وہ ایام آتے ہیں جن میں ہمارے بطور خاص روزوں کے معاملات ہیں، عبادت کے معاملات ہیں، تو ایسے مواقع پر بھی ہمیں چاہیے ہم لوگوں کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ بہت سے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، بہت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بہت خرچ کرتے ہیں، اور یہ جذبہ بیدار رکھنا ہی چاہیے۔ ہمیں اچھی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، ہم صرف اور صرف جو ہے وہ نیگیٹو اور منفی سوچے اپنے اندر نہ پالیں۔ پاکستان میں بھی ہم اپر ہیں، ہمارے اس ملک میں بھی الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں، بہت بہت خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ ان کا قبول فرمائے۔ یہ الحمدللہ ہمارے اپنے ملک میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ان معاملات کے اندر ہم بس اوقات زیادہ تنقید کی طرف اگر ذہن رکھیں گے، مثبت پہلو اگر ہم نہیں سوچتے، کیونکہ جب بھی کبھی اس طرح کا بیان کرنے کا موقع ملے یا سننے کا موقع ملے، تو یہ نہیں قطن سوچنا چاہیے فلاں امیر آدمی، فلاں امیر آدمی، فلاں وہ نہیں دیتا، یہ نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا، نہیں، نہ ہی ہمیں کسی مخصوص کو کہنا یہاں پر جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے، ایک سوچ بیدار کرنی مقصود ہوتی ہے، اور وہ انشاءاللہ ناظرین تک وہ سوچ وہ پہنچتی بھی ہے۔ تو مثبت چیزیں آپ ذرا یہ دیکھیں، اگر ہم بعض وقت کبھی تنقید کریں تو کہا جاتا ہے نا کہ ایک کولر بھی اگر پانی کا کہیں لگا ہوا ہے تو لوگوں کی چوری کی ڈر سے اس کا جو گلاس ہوتا ہے، جو اس کا جو بھی ساتھ اس کا گلاس ہے یا مگ لگا ہوا ہے، تو اس کو زنجیر سے جکڑا جاتا ہے کہ لوگ اس کو چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ اب یہ چیز ایک نیگیٹو یوں تو بیان کر دی گئی کہ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو گلاس کو بھی نہیں چھوڑتے، تو بھائی یہ نیگیٹو اپنے بیان جو ہے وہ اس کا کر دیا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس ٹھنڈے پانی کے پورا پورا کولر وہ لوگوں کے پانی کے لیے مہیا کیا، یہ بھی تو آپ دیکھیں۔ تو یہ کسی مالدار نے کیا ہوگا، کسی صاحب استطاعت نے کیا ہوگا، کسی ایسے نہیں کیا جس کو اللہ نے دیا وہ اللہ کی مخلوق کو پانی پلا رہا ہے۔ تو یہ کام کرنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ۔ حدیث میں فرمایا تیرے جب گناہ بڑھ جائیں تو لوگوں کو پانی پلاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھلائی والا سلوک کریں، مخلوق کے ساتھ فائدے والے کام کریں، انشاءاللہ ہماری آخرت بہتر بن جائے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ اعمال کرنے چاہیے۔ آپ اپنے عزیزوں کو بھی دیں اچھا لگے گا، ان کو اچھا لگے گا، آپ ان کو پہنچائیں، ان کو یہ کھانے کی چیزیں آپ دیں، ایسا راشن عزت کے ساتھ مہیا کر دیں، غربا میں ایسی تقسیم کاری کر دیں، تو انشاءاللہ بڑی فضیلتیں پائیں گے۔ سحر و افطار کے معاملات کسی کے لیے مہیا کر دیں، انشاءاللہ بہت شان پائیں گے، بہت فضیلتیں پائیں گے۔ اللہ کریم رب العزت جل والا ہم سب کو کثرت سے صدقات کرنے کی توفیق بخشے، اور بخل کی اس بری عادت اور بری صفت سے مجھے آپ کو تمام کو اس سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جمعرات کو دعوت اسلامی کے اختتام، سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ بھی اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں جہاں کہیں اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ وہاں پہنچیے اور اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے. اور مدنی چینل پر بھی کسی ایک مقام سے یہ اجتماع نشر ہوتا ہے، اور کہیں آپ نہیں پہنچ سکتے تو مدنی چینل کی اسکرین پر رہیے اور اس اجتماع پاک کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بارگاہ سے، اپنے خزانوں سے رزق حلال وافر ایسا نصیب بھی فرمائے، اور ایسا دل بھی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں، نیک کاموں میں، مساجد میں، مدارس میں، غرباء میں، یتیموں میں، مخلوق خدا پر خرچ کرتے ہوئے اے کاش ہمارے ایام گزریں. رب تعالیٰ نیکی کی توفیق کے ساتھ ہمیں رمضان میں داخلہ نصیب فرمائے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کے پورے روزے، تراوی، سب چیزیں ہمیں احسن انداز سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن.